نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القيامة پر مطالعہ قرآن حکیم کے زیر درس منتخب نصاب کا دوسرا حصہ مکمل ہو چکا. جیسے کہ آغاز ہی میں اکثر دیا گیا تھا، اس منتخب نصاب کا نقطۂ آغاز بھی سورۃ العصر ہے، اور اس کی پوری ترتیب اور تدوین بھی اسی سورہ مبارکہ کے گرد گھومتی ہے. چنانچہ اس کے حصہ اول میں چند وہ مقامات شامل کیے گئے جن میں سورۃ العصر ہی کی طرح انسان کی نجات کی صلاحیت اور لوازم صلاح جامعیت کے ساتھ بیان ہوئے. اس کے بعد حصہ ثانی میں سورۃ العصر میں انسان کی نجات کی جو سب سے اول بیان ہوئی ہے یعنی ایمان، اس کی مزید وضاحت کے لیے کچھ مقامات شامل کیے گئے. اور اب جو اس کا حصہ ثالث شروع ہو رہا ہے، یہ سورۃ العصر میں بیان شدہ دوسری سب سے نجات یعنی عمل صالح کی تشریح اور توضیح پر مشتمل ہے. اگرچہ انسانی شخصیت کے بہت سے عملی پہلو حصہ اول اور حصہ ثانی میں بھی بیان ہو چکے ہیں، مثلا آیہ بر میں بھی ایک شریف اور نیک اور خدا پرست انسان کی شخصیت کا پورا حلیلہ ہمارے سامنے آیا. اسی طرح سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی ایک صاحب احساس اور صلاحات لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے انسان کی شخصیت کا ایک نقشہ سامنے آتا. اسی طرح سورہ حامیم مسجدہ کی وہ آیات جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہیں، اس میں بھی ایک بندہ رب کی شخصیت کی پوری تصویر سامنے آتی. اس کے بعد جو حصے ہم نے ایمانیات کی تصویر و تہذیب سے پر مشتمل پڑھے ہیں، ان میں تو خاص طور پر مرد مومن کی شخصیت کے تین رخ سامنے آئے، جن میں سے دو اس کی ظاہری شخصیت کے رخ ہیں. سورہ نور کی آیات نور میں بندہ مومن کی تعبدی شخصیت جس میں اللہ سے اس کو محبت، ذکر فضل، خشیت عبادت، تقوی اور خوف، عبادت ریاضت، یہ وہ امور ہیں کہ جو بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر کا ایک رخ بن کر سامنے آتے ہیں. سورہ آل عمران کی آخری آیات کے حوالے سے مرد مومن کی شخصیت کا دوسرا رخ سامنے آتا، یہ ہے سعی و جہد، جہاد و قتال، صبر و مصابرت، ہجرت و انقطاع، ترک و اختیار، اللہ کے دین کے لیے ایثار اور قربانی کا ایک مقصد. اس کے بعد سورہ تغابن میں ایمان کے داخلی ثمرات، ایمان کے نتیجے میں انسان کے باطنی احساسات میں جو انقلاب پیدا ہوتا ہے، تسلیم و رضا، توکل، اعتماد، اطاعت و انقیاد، پھر عالمی زندگی میں اس کا ایک نقطۂ نظر، علائق کے دنیاوی کے بارے میں، مال و اسباب دنیاوی کے بارے میں اس کا زاویہ نگاہ، یہ گویا کہ بندہ مومن کی شخصیت کی جو عرض ثالث ہے، وہ تھرڈ ڈائمینشن ہے کہ اگر ان چیزوں کو جمع کر دیا جائے تو واقعتاً ایک پوری جیتی جاگتی انسانی شخصیت کا مکمل نمونہ سامنے آ جاتا ہے. اسی کی مزید وضاحت کے لیے اس منتخب نصاب میں مزید چھ مقامات شامل ہیں جو انسان کی عملی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے بحث کرتے ہیں، جن میں سے تین وہ ہیں کہ جو انسان کی نجی شخصیت اور ذاتی سیرتوں کے بعد سے بحث کرتے ہیں، اور تین وہ ہیں کہ جو انسان کی اجتماعی زندگی کے تین مختلف گوشوں یا تین مختلف پہلوؤں کو ان میں جو رنگ اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے, جو کیفیت قرآن چاہتا ہے ان کے سامنے لاتے. بندہ مومن کی انفرادی صفت و کردار کے بیان کے ضمن میں جو تین مقامات شامل نصاب ہیں, ان میں سے پہلے دو کے ذریعے تعمیر سیرت یا علامہ اقبال کی اصطلاح میں تعمیر خودی کا اساسی پروگرام سامنے آتا ہے, اور تیسرے میں بندہ مومن کی پوری طرح تعمیر شدہ یا نچوڑ شخصیت کے خطے خال سامنے آتے ہیں. انسانی شخصیت کی تعمیر یا سیرت کی تقدی یا تعمیر خودی کے ضمن میں اس مقام پر علامہ اقبال کے دو اشعار کا حوالہ غالباً نامعظوم نہ ہوگا. فرماتے ہیں, شام ہے جب تک ہے مٹی کا ایک انبار کی, پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار کی. یہ پختگی کیسے پیدا ہے, اس پختگی کے لیے قرآن کا پروگرام کیا ہے, تعمیر سیرت کے لیے قرآن کے بتائے ہوئے خطوط کون سے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنی شخصیت کو پختہ کر سکے, اپنی خودی کی تعمیر کر سکے, اپنی سیرت و کردار میں پختگی اور مضبوطی پیدا کر سکے. تیسرا شور ساتھی میں ہے اور واقعہ یہ ہے کہ بڑا گمبھیر شور ہے. با نقش درویشی برساز بنا دم گم, کیوں پختہ کبھی خدرا برسل پلٹ جم جم. انسان کی شخصیت اس پختگی کی محتاج ہے. اگر یہ پختگی پیدا نہ ہو اور اس کو پیدا کیے بغیر انسان کسی اعلیٰ مقصد کے لیے میدان عمل میں کود جائے تو ناکامی اس کے قدم قدم پر آئے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام جن اعلیٰ مقاصد کے لیے انسان کو تیار کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے جو اس کا تربیت کا پروگرام ہے, تعمیر سیرت کا, یہ کہیے کہ جو سلوک قرآنی ہمارے سامنے آتا ہے اس کے خطے خال وعدے کرنے کے لیے اس منتخب نصاب میں قرآن حکیم کے دو مقامات شامل ہیں. ایک سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیات اور دوسرے سورہ معارج کی آیات 19-35. ان دونوں مقامات میں بڑی گہری سی اور حیرت انگیز نماز پائی جاتی ہے. ان دونوں مقامات میں بڑی گہری اور واقعہ یہ ہے کہ حیرت انگیز نماز پائی جاتی ہے. یہاں تک کہ ان دونوں کا موازنہ کرتے اور فوری طور پر تقابلی مطالعہ کرتے بہت سے ایسے امور انسان کے سامنے آتے ہیں کہ اگر صرف ایک مقام پر نگاہ سے متفق رکھا جائے تو شاید ان حقائق تک انسان کی رسائی نہ ہو سکے. اس تمہید کے بعد اب پہلے ان آیات کی سماعت فرمائیے. سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیات یہ ہیں, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم بالزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اور سورہ معارج کی آیات 19-35 یہ ہے, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منيعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم. ان دونوں مقامات میں جیسا کہ عرض کیا گیا انسان کی صورت و کردار کی تعمیر کا قرآنی پروگرام سامنے آتا ہے. اس میں سب سے پہلے لفظ صلاح جو سورہ مومنین کے آغاز میں آیا اور اسی کی تشریح اور تفصیل جو سورہ معارف کی آیات کی ابتدا میں آئی اس پر توجہ کی ضرورت ہے. اس سے پہلے بھی لفظ صلاح ہمارے منتخب نصاب میں بار بار آیا لیکن ہم نے اس کا ایک سادہ سا ترجمہ کامیابی صرف اسی پر اتفاق میں رکھی ہے. یہ مقام ہے کہ ہمیں اس لفظ کی گہرائی میں اتر کر اس کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا. صلاح عربی زبان میں اس لفظ کے اصل لغوی معنی بنیادی لفظی معنی ہے کسی چیز کو پھاڑنا کاٹنا. چنانچہ عربی کے کہاوت ہے ان الحدید اب الحدید یصلح لوہا لوہے ہی سے کٹتا ہے. ہمارے یہاں بھی یاد رہا ہے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. اسی طرح کاٹ کاٹ کے سلاح کرتے ہیں کہ وہ اپنے حل کی لوٹ سے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے. کلا حجت نہ ہو کاٹنا پھاڑنا ابھی بات ہے. عربی زبان میں جن الفاظ کے حروف اصلیہ مشابہ ہوتے ہیں ان کے مفہوم میں بھی بڑا قرب ہوتا ہے. لفظ خلق قل اعوذ برب الخلق خلق کے معنی بھی پھاڑنا. خالق الاصباح اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کا پردہ چار کرتا ہے اور صبح کے نمودار فرماتا ہے. خالق الحب والنوا وہ گٹھلی کو پھاڑتا ہے بیج کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے پودے کو برآمد کرتا ہے. یہی لفظ فلا اس کا بنیادی مفہوم ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس معاہدے سے انسانی کامیابی کی اصطلاح کس وجہ سے اخذ کی گئی. اس سے در حقیقت رہنمائی ملتی ہے کہ انسانی شخصیت کی ایک اصل حقیقت ہے جو اس کے اس مادی اور حیوانی وجود میں پنہا ہے چھپی ہوئی. یہ اس کے مادی خول ہے کہ جن میں اس کی اصل شخصیت اس کی انا اس کی خودی چھپی ہوئی. اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک کہ اس خودی کی تعمیر نہ ہو اس اصل انا کی تخلیت نہ ہو اور اس مادی خول کے پنجرے سے وہ اپنے آپ کو آزاد نہ کرے انسان فیض طلاق شہادت رخ سے ہم کو نواز نہیں ہو سکتا. ایک جملہ پہلے میں آیا تھا اوپنشد کا جس کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے میں آیا بڑا پیارا جملہ ہے. مین ان اگنورنس آئیڈینٹیفائی ہمسیلف ود دی مٹیریل تھنگز وچ کین کم پاس ہز ریئل سیلف. یہ مادی خیال جن میں انسان کی اصل خودی ہے، اس کی اصل انا ہے، انسان مغالطے میں، محدودیت میں، نادانی میں اس مادی خیال ہی کو اصل سمجھ بیٹھتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ میں ہوں، اور اپنی اس اصل حقیقت سے داخل ہو جاتا ہے. وہی بات جو قرآن مجید میں سورۃ الحشر میں یوں کہی گئی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے معلوم نہ بھی جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا کہ خدا نے انہیں اپنے ہاتھ سے غافل کر دیا، اپنی اصل عظمت سے غافل. انسان اگر اپنے آپ کو محض حیوان سمجھے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے اصل مقام مرتبے، اپنی اصل فراست اور اپنے اصل رتبے سے بالکل غافل ہو چکا. یہ ہے نفس فلاح کی اصل حقیقت، اس مادی وجود میں، اس حیوانی وجود میں تمہاری وہ اصل حقیقت نظمت ہے کہ اس کو تقویت دو، اسے مضبوط بناؤ، اس کو مسئلے نما کی فکر کرو، اور اس کے لیے وہ پروگرام ہے کہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر، جس پر کاربند ہو کر تم اپنے اصل مقام اور مرتبے تک رسائی حاصل کر سکو. اس فلاح کے پروگرام کو سورہ معارج نے بھی تعبیر کیا، انسان خودے کا فلی ہے، انسان بڑا اچھی دلا پیدا کیا، کیا ہمت پیدا کیا. دیکھیے یہ وہی بات ہے جس کے بڑے پیارے انداز میں تعبیر کی علامہ اقبال نے کہ خام ہے جب تک کہ ہے مٹی کا ایک انبار تھی، انسان کے اندر تھوڑی سی تکلیف پر گھبراہٹ میں کا معاملہ، تھوڑی سی کوئی چیز مل گئی ہے کہ اترانے کا معاملہ، یہ درحقیقت اس کی شخصیت کے ہلکے پن کی علامت ہے. شخصیت ابھی تعمیر نہیں ہوئی، اس میں خوشبو نہیں آئی. اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، اپنی ابتدائی خلقت کے اعتبار سے انسان واقعی کبھی وہ مٹی کا ایک انبار، اس کا یہ خاصی وجود مٹی کے ایک انبار سے مطابق اس کی تصویر کی گئی. اِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے جگا سجا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، نالا سیون ہے، آہو بکا ہے، کتنا شکایت ہے، کمر ہمت ٹوٹ کر جڑ گئی ہے، خدا جواب دے گئے. بہت مستحل خیر و منیا، اور اگر کوئی دولت مل گئی ہے، کوئی مال و اسباب دنیاوی ہاتھ لگا ہے تو اسے سمیٹ کر رکھنے کی فکر، اس کو تجوریوں میں بند کر کے رکھنے کا خیال، اور اسی سے ایک مسرت کا احساس، اسی میں اپنے اطمینان قلبی کی تلاش. یہ ہے انسان کا سر بلا فن، یہ ہے انسان کا سر ہمتا فن، یہ ہے انسان کا کہ وہ صورت جس کا نانا کہہ رہے ہیں کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار کی ضرورت ہے کہ یہ پختہ ہے، کہ وہ پختہ کبھی خود رہا در پھل سمت ہے جم جم. تو سب اصلہ ہے اس میں بھی اشارہ ہوا کہ یہ انسان کی اصل صورت و کردار کی تعمیر، انسان میں نقصی اور چھپے ہوئے اصل انسان کے نقش و نما، اس کا پروگرام ہے. اور سورہ معارج میں دوسرے الفاظ میں، دوسرے اسلوب میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے. اب غور کیجیے، تعمیر سیرت کے لیے قرآن مجید کا جو پروگرام ہے، یا سلوک قرآنی کے جو مختلف خطوط ہیں، جو اس کے لیے ریاضتیں تجویز کی گئی ہیں، اس کے لیے جو محنت اور مشقت انسان کے لیے تجویز کی گئی ہے، ان میں اولین ہے نماز، صلات. پہلے اس کی اہمیت پر نگاہ ڈالیے. سورہ مومنین کا آغاز ہوا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے، فلاح سے ہمکنار ہو گئے وہ صاحب ایمان، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جن کا پورا وجود جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے، اپنے خالق اور مالک کے سامنے، اور پھر کچھ احساس بیان کرنے کے بعد اس پورے سلسلے کا اختتام ہوتا ہے. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں, نمازوں کی حفاظت کرنا, نماز کے پورے نظام کی مداومت, اس کی پابندی. یہاں بھی آغاز بھی نماز سے ہوا اور اس پورے پروگرام کا نقطۂ عروج وہ بھی نماز. یہ معاملہ مزید واضح ہوتا ہے سورہ معارف میں, وہاں فرمایا الا المصلین, یعنی جس مقام پر سورہ مومنون میں لفظ مومن آیا ہے, اب اطلاق المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. سورہ معارف میں اس مقام پر مسلمین کا لفظ ہے, الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, اس سے اشارہ ہوا اس بات کی طرف, اس سے رہنمائی ملی اس بات کی طرف کہ ایمان اور نماز گویا لازم و ملزوم, گویا ان کے مابین کیلی دادن کا ساتھ ہے, گویا وہ ایک ہی تصویر کے دو رخ. ہمارے اتنے تقدم نصاب میں پہلے بھی یہ بات آ چکی, سنا کسی اور قیامہ کے دوسرے رخو کا آغاز ہی آپ کر چکے, فلا صدق ولا صلى, نہ اس میں تصدیق کی نہ نماز پڑھی. معلوم ہوا تصدیق, اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایمان کے اصل معنی تصدیق ہی ہے. تصدیق کا مظہر اول مظہر اتم نماز, یہ بات سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے تحویل قبلہ کے سنی میں, کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کیا بات بیت المقدس کی بجائے مسجد حرام کی طرف اس طرح سے نماز پڑھیے, تو کچھ اب خود بھی اور کچھ یہودیوں کے پروپیگنڈے کے زیر اثر بعض مسلمانوں کو تشویش لاحق ہوئی کہ آخر یہ ہمارے 16 مہینے کی نمازوں کا کیا ہے. اگر وہ غلط قبلہ ہے اور صحیح قبلہ وہ ہے کہ جو آج ہمیں عطا فرمایا گیا تو ہماری وہ نمازیں ضائع ہو جائیں, اور پھر اس میں سب سے بڑا معاملہ ہی لوگوں کا جو اس دوران میں پہنچے گئے. نہ جن الفاظ میں اہل ایمان کو تسلی دی گئی وہ الفاظ یہ ہے کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں. یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور نماز گویا کے مترادف الفاظ, گویا کے ہمدانی الفاظ, ان میں اتنا گہرا حصہ ہے کہ ایک کو دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں. تو یہاں اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا اس طرح کہ سورہ مومنون نے فرمایا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اور سورہ معارف نے فرمایا کہ ان المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. پھر سورہ معارف نے بھی نقطۂ آغاز بھی نماز, نماز کی مداومت, اور بہت سے وہ احساس بیان کرنے کے بعد جن کا ذکر بعد میں آئے گا, وہاں بھی اختتام ہوا والذین هم علی صلاتهم یحافظون, وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. ان دونوں مقامات کے سامنے رکھیے, ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے کہ تعمیر سیرت کے اس پروگرام میں جو قرآن مجید نے انسانی کو عطا فرما رہا ہے, تعمیر صدی کے اس پروگرام میں جو قرآن مجید سے ہمارے سامنے آتا ہے, نماز کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ اول بھی نماز ہے آخر بھی نماز ہے. اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس پروگرام کے بحثیت مجموعی ایک شہر سے تعمیر کیا جائے, ایک شہر سے تصویر دی جائے, تو گویا کہ نماز اس تصویر کے مانند ہے کہ اس پورے شہر کو تعمیر سیرت کے اس پروگرام کے پورے شہر کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے, اپنے گھیرے میں لیے ہوئے. اس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ آپ ایک طرف یہ فرماتے ہیں کہ الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ, کفر اور اسلام کے مابین مابہم امتیاز ہے حد فاصل نماز. اور دوسری طرف آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین, یہی نماز اہل ایمان کے لیے بدن چلائے معراج. معلوم ہوا کہ اس پروگرام میں اہم ترین شفت, اس کا اہم ترین شفت نماز. ہر ذرا لفظ نماز پر اگر یہ لفظ اس سے پہلے بھی ہمارے اس منتخب نصاب میں آیا ہے, آیا در میں بھی آیا ہے, سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی آیا ہے, لیکن جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا اس منتخب نصاب میں ہر بحث کے لیے ایک مقام معین نماز پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کے لیے اس منتخب نصاب میں یہی مقام. اس لفظ کی اصل کیا ہے, اس کا اصل ضروری مقام کیا ہے, یہ لفظ کس معنی میں مستعمل تھا, قرآن نے اسے کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچایا, ایک اصطلاح کی شکل دی ہے, اس کے اندر کیا کیا مفاہیم پیدا ہوئے. اس لفظ کا اصل مادہ شہر کی مادہ قاد لام اور یہ ہے. اس کے دو بنیادی مفہوم ہیں کہ جو عربی لغت میں ہے. ایک مفہوم ہے اقبال الشیء, اقبال الشیء, کسی شے کی طرف بڑھنا, کسی شے کی طرف متوجہ ہونا, کسی چیز کی طرف اقبال کرنا, کسی چیز کی طرف رخ کر لینا, یہ ہے اس کا ایک اساسی اور بنیادی لغوی مفہوم. اور دوسرا مفہوم اس کا ہے حرارت حاصل کرنا, تاپنا, سوچنا, گرمی حاصل کرنا. اسی معنی میں یہ لفظ آتا ہے تقلیت جحیم, فنزل من حمیم لتقلیت جحیم. ان لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ ان کی مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے, اور پھر تاپنا ہوگا, سوچنا ہوگا جہنم کی آگ سے ابد الآباد. یہ دو ہیں اس لفظ کے بنیادی لغوی مفہوم, اور ان دونوں کو سامنے رکھیے کہ نماز کی اصل روح پر روشنی کرتی ہے. نماز حقیقت میں کیا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام, اللہ کی طرف رخ کر کے اس سے مخاطب اور ہم کلام ہونے کا نام, جسے مولانا اقبال نے اپنے مشہور خطبات میں, وہ خطبہ کے جو پریئر ہی کے عنوان سے آتا گیا, اس میں اس کی تعبیر بڑی خوبصورتی سے کی ہے کہ انائے کبیر کی روبرو ہوتی ہے, ہم کلام ہوتی ہے. یہ انائے کبیر ہے یہ انسان, اور انائے کبیر دی بگ آئی ایم وہ ہے اللہ. ان دونوں کے مابین یہ دونوں ایک دوسرے سے آمنے سامنے روبرو ہوتے ہیں, ہم کلام ہوتے ہیں, مخاطبہ ہوتا ہے, اپنا آپ سے آتا ہے معلوم ہے جواب حاصل, اس سے ہے حجاب حاصل کرتے ہیں خطاب حاصل. جیسا کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے نماز کی کا جس جو لازم سورہ فاتحہ ہے, وہ ایک دعا ہے, وہ ایک مخاطبہ ہے. اور اگر واقعتاً روح انسانی زندہ ہو, بیدار ہو, تو وہ روح اپنے ان غیر مرئی اور غیر محسوس حالوں سے جواب سنتی ہے کہ جیسے جیسے بندہ کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین جواب ملتا ہے, ہمیں کمی عبدی الرحمن الرحیم جواب آتا ہے, اتنا علی عبدی مالک یوم الدین جواب ملتا ہے, مجد بنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین جواب ملتا ہے, ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما فعل. اور پھر جب وہ سراپا استدعا بن کر, سراپا درخواست بن کر, مجسم درخواست بن کر پروردگار سے عرض کرتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو جواب آتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما فعل. نماز کے بارے میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے اس کی حقیقت کا ایک رخ واضح ہو جاتا ہے. یہ اللہ سے ہم کلامی, اللہ کے روبرو آ کر اس سے عرض و نیاز کی کیفیت کا نام ہے. اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس دعا سے کہ جو نماز کی افتتاحی دعا ہے, جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے, إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ما من ذلك يكفيه فارتعاب فرقت أبناء رسل موسى أبناء رسل لي يا إسراف في طرف جسم أبناء وزمين كتابة فرماها اور میں اس کے ساتھ کسی نو کا کوئی شرک نہیں کرتا. یہ نماز کی ایک باطنی روح تھا. ایک کرنے نماز کے لیے جو لفظ اختیار کیا گیا اس کا جو بنیادی لغوی مفہوم ہے اس میں یہ بھی شامل ہے حرارت حاصل کرنا, گرمی انسان کو حاصل ہے. یہ حرارت یہ سوچنے اور کاٹنے کی کیفیت یہ برحقیقت روح انسانی کو نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد. اس کے بعد لوگوں نے یہ تعبیر کیا کہ جسے ہم انا تغیر کرتے ہیں, جس سے ہم انسانی خود ہی قرار دیتے ہیں, یہ برحقیقت ہے کیا؟ وہ روح کو جو انسان کے جسد خاکی میں پھونکی گئی ہے, جو اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی اصل بنیاد ہے, جو اس کے مقصود ملائک ہونے کا اصل سبب ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ روح ذات باری تعالیٰ کے ساتھ بلا شوق بلا تکلیف کچھ اسی نوع کی نسبت رکھتی ہے, کچھ اسی قسم کا تعلق رکھتی ہے جو تعلق کی سیرت کی ایک کرن کو سیرت کے ساتھ ہے. اگرچہ وہ کرو آمین دور آ گئی ہے لیکن سیرت سے منقطع نہیں ہے, اس کا وہ تعلق برقرار ہے. یہ جو ارواح ہے ارواح انسانیہ ان کا ایک تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ, لیکن کچھ اس عالم مادی میں آ کر اس جسد حیوانی میں مقید ہو کر اس کی اس حرارت اور سماجت میں کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے. اس کی اصل محبت و شوق کی گرمی کچھ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. ذکر الہی اس کے اندر اکثر نو حرارت پیدا کرتا ہے. یہ ہے وہ ذکر, یہ نماز کا اصل مقصد ہے. چنانچہ پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہوئی اس میں یہ الفاظ یہ وارد ہوئے کہ لحسین الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرے میری یاد کرے. 21 پارے کی پہلی آیت سورہ عنکبوت کی آیت ہے, اس میں ما اوحی الیک من الکتاب لحسین الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تلاوت کیا کرو اس کتاب کی تو جو تم پر نازل کی گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور نماز پڑھ رکھو. یہ نماز برائی اور سہس باتوں سے روکتی ہے, اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات ہے, سب سے بڑی چیز ہے. یہ ذکر الہی ہے نماز کا اثر حاصل, جس سے اس روح کو اثر لائے حرارت ملتی ہے, ایک حیات تازہ نصیب ہوتی ہے. یہ ہے گویا کہ اس لفظ کے لغوی معنی کے اعتبار سے نماز کی روح پر, اس کی باطنی حقیقت پر جو روشنی پڑتی ہے اس کے بے پہلو. اب یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاں نماز کا باطنی پہلو یہ ہے, اس کی اصل روح یہ ہے, وہاں نماز کو ایک نظام کی شکل میں عطا فرمایا گیا. یہ صورت جس کی آیات ہم اس پر پڑھ رہے ہیں یہ ابتدائی یا متوسط مکی دور کی ہے. مکی دور کے آراسی میں آ کر جس زمانے میں کہ معراج واقع ہوئی ہے, پنج دانہ نماز کا ایک نظام اور فرض نمازوں کا ایک تفصیلی نظام مسلمانوں کو عطا کیا گیا. اس کے بعد سے اصطلاح ہے اقامت اصطلاح, نماز قائم کرے. وہ یا کہ صرف نماز کی ادائیگی انفرادی سطح پر ذکر الہی کے لیے نماز کا استعمال کرنا کافی نہیں رہا, اب یہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا ایک مرکز محور بن رہی ہے. یہ نماز مسلمانوں کے معاشرے کی تنظیم کے لیے ایک اہم اثاث کا کام دے گی. یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے ایک بہت مرکزی سکون کی اہمیت اختیار کرے گی. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا سکون ہے. इसलिए उसका पूरा निजाम उसके औकात की तालीम है, इसमें नमाज बाजमात का एक निजाम है। फिर इसमें भी मोहल्ले की नमाजें हैं, हफ्ते में एक मरतबा से बड़ी आबादी मुख्तलिफ होकर नमाज अदा करती है, सालाना भी नमाजें हैं, आबादी से बाहर निकल कर पूरा शहर पूरा कस्बा यकजा एक जगह पर नमाज अदा करता है। ये नमाजों का निजाम इसकी इंतहाई अहमियत है हमारे दीन के इज्तिमाई निजाम के करिए, जहां नमाज इंफरादी सीरतों से बाहर के एतबार से इस प्रोग्राम का पहला पत्थर है कि जिससे इंसान की शख्सियत की तामीर मुतवक्के है। जहां मुसलमानों की है तो इज्तिमाइया के लिए उसकी तंजीम के लिए एक बहुत अहम असरात वो भी इसी नमाज के निजाम से बाहर होती है। सुना तो यहां पहली जगह सूरह मोमिनून में नमाज के बातिन पर हक डालने वाला लफ्ज इस्तेमाल हुआ खुशी झुकाओ, जिसे हम आम तौर पर खुशी और खुशी के लक्ष्य तारीफ करते हैं। खुशी ये कल्ब हो, एहसास हो कि मैं कहां खड़ा हूं, और इस हस्ती की अजमत के एहसास से इंसान के पूरे वजूद पर एक झुकाव की हैसियत तारीफ हो जाए। वो रुकू में जाए तो सिर्फ जिसम में झुक रहा है, उसका दिल भी झुका है, उसकी अनाज झुकी है, उसकी पूरी शख्सियत झुक गई है, उसका पूरा वजूद झुक गया है। और जब वो सजदे में जाए तो उसकी पूरी शख्सियत अपने परवरदिगार के सामने जमीन पर गिर गई है, जिसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सजदा करो तो ये महसूस किया करो कि गोया तुमने अपने मालिक के सदमे में सबक लिया। ये है नमाज की बातिनी कैफियत, वो कैफियत की जो मतलूब है, जो नमाज को नमाज बनाती है। मकाल अल्लामा इकबाल, शौक अगर तेरा न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा सुजूद भी हिजाब मेरा सलाम भी हिजाब। लेकिन नमाज का एक निजाम है, खारजी निजाम, उसका एक खुफी और सभी और कानूनी निजाम, उसकी पाबंदी, उसका लुजूम, उसके जिला आदाब शराइत का पूरा करना, उसके अरकान की ताबील, एक एक रुकन को सही तौर पर अदा करना। जैसे कि हुजूर ने एक बद्दी से कहा था, जिसने आकर जल्दी जल्दी नमाजें पढ़ी और हुजूर के पास आया, हुजूर ने फरमाया कर लो फिर कलम से कर लो, भाई नमाज पढ़े तुमने नमाज नहीं पढ़ी। और जब दूसरी मरतबा भी ऐसा ही हुआ जब प्रेस कर दिया कि हुजूर मुझे बताइए कि आपने फरमाया कि नमाज के एक एक रुकन की ताबील को पूरी तरह उसके इंतमाम के साथ अदा किया जाए। सजदे से अगर बैठे हो तो कमर सीधी हो पूरी तरह, सुकून की कैफियत हो, तब दूसरे सजदे के लिए सब दिखा दें। रुकू से अगर खड़े हुए हो तो पूरा सुकून पैदा हो चुका है, तुम्हारे अंदर कयाम की पूरी कैफियत पैदा हो चुकी है, तो फिर सजदे में जाओ। ये ताबील अरकान, ये औकात की पाबंदी, ये इंतजाम जमात, ये है दर हकीकत कि जिसके लिए इन दो मकामात पर मुहाफिजत और मुदारमत चल पाता है। चुनाते दोनों मकामात से इख्तिताम हुआ है, والذين هم على صلواتهم يحافظون سورة المؤمنون، والذين هم على صلواتهم يحافظون سورة المعارج، لكن سورة المعارج تهاغاز به يعني إلا المصلين الذين هم على صلواتهم دائمون، يعني نماز پابندی کے ساتھ ہے، مدارمت کے ساتھ ہے، مستقل ہے، ایسے نہ ہو کہ کبھی کبھی اپنے آیا تو کر لیے، کبھی کبھی اپنے نہ آیا تو نہ کر لیے۔ یہ دوسری کیفیت جو ابھی میں نے بیان کی ہے نوافل کے ساتھ درست ہے، نوافل کی ادائیگی ان سراہ سب اور ان بساط طبیعت ہی کے ساتھ ہے، اگر طبیعت میں آبادگی ہے تو ادا کیے جائیں ورنہ نہیں۔ اس لیے کہ ان کی اصل روح جو ہے وہ در حقیقت انفرادی شخصیت سے ہی بحث کرتی ہے، لیکن جو فرق نمازوں کا نظام ہے، کیونکہ اس کا تعلق مسلمانوں کی اجتماعی تنظیم ان کے معاشرے کے لفظ سے، لہذا اس میں طبیعت آبادہ ہو یا نہ ہو یہ تو فرض ہے کہ جو باہر ادا کرنا ہوگا، اس کو مداومت اور محافظت سے ثابت کیا گیا۔ بہرحال یہ بات پوری طرح واضح رہنی چاہیے کہ کوئی شوق تک ممکن نہیں ہے۔ یہ اگر کتن ہے اور اس کا اعتراف قرآن مجید نے کیا، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، نماز باقیت کی بھاری ہے آسان میں، یہ انسانی زندگی کے چھوٹے سے باندھ دے گی. نماز باجماعت کا انتظام، اس سے انسان کے معاملات کا پورا نقشہ کے ساتھ رخ پر ڈھل جاتا ہے. اس اگر یہ ڈسپلن میں اپنے آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو جان لے کے تعمیر سیرت کے اس پروگرام سے تمہیں کوئی حصہ نہ مل سکے گا جو قرآن کے حصہ ہے. یہ پروگرام جو قرآن مجید سامنے آ رہا ہے اس کی تو بہرحال ناظرین اور اولین صرف اقامت صلاح نماز کی ادائیگی ہے، اس کی باطنی روح کے ساتھ بھی اور اس کے ظاہری نظام کی پابندی کے ساتھ بھی. اور پھر جیسا کہ اب کیا جا چکا ہے، یہی ہے جو دونوں چیزوں کے جن کو جمع کر کے ایک اصطلاح اقامت صلاح کے اندر لہجا کر دیا گیا. بہرحال یہ تو ہے اس سلوک قرآنی کی پہلی صفت. دوسری صفت سورہ مومنون کو دیکھیے تو یہاں فرمایا گیا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرنے والے. لغو کو یہاں سمجھ لینا چاہیے، لغو وہ کام ہے کہ جس کا کوئی حقیقی فائدہ نہیں، جس کی کوئی منفعت نہیں. عام طور پر ہمارے ہاں جو تصور ہے بس گزاری کے مسئلے تھا، کوئی اور کام کرنے کو نہیں ہے تو کوئی وقت گزاری کے لیے کوئی شکل چاہیے. اکثر دیکھ کر یہ چیزیں ہم اس ضمن میں اپنی زندگی میں داخل کیے ہوئے ہیں. قرآن مجید کا فتویٰ اس کے بارے میں یہ ہوگا کہ وہ لفظ یہاں بتایا گیا کہ دوسرا وقت ان کا جو فلاح سے ہم کنار ہونے والے ہیں ان کا دوسرا وقت ہے والذین هم عن اللغو معرضون. اگر تقابل کے لیے سورہ معارف کی آیات کی طرف رجوع کیا جائے، وہاں ایک چیز سامنے آتی ہے کہ جس کا ذکر ہمیں یہاں سورہ مومنین میں نہیں مل رہا ہے، اور وہ ہے ایمان بالآخرہ. والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. وہ لوگ کے جو جزائے سزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اپنے رب کے اطاعت کے خوف سے مرزہ کرتا رہتے ہیں، واقعہ بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کوئی انسان نکل ہو سکے، بے فکر ہو سکے. ان آیات کو اگر وہاں تقابل کے لیے رکھا جائے تو ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس حیات دنیاوی کی اصل اہمیت اور عظمت ایمان بالآخرت کے حوالے ہی کے سامنے آتی ہے. اگر آخرت نگاہوں سے اوجھل ہو، یہ زندگی ہی کل زندگی قرار پائے تو معاملہ اور ہوگا، ثانی ہے، ختم ہو جانا ہے. اس میں جو بھی کچھ ہو سکے، جو بھی عیش کر سکے کر لے، بادر بوس ہو اس کے عالم دوبارہ نہیں. اور اگر کسی کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا بقول حالی تو رکا ہاتھ یا پارسا ہو گئے ہم، تو انسان چاہے اپنے دل کی تسکین کے لیے کسی قسم کے کوئی سبل اختیار کر لے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے اطمینان قلب کے لیے کوئی سے مقابلہ اختیار کر لے، کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. لیکن اگر آخرت ایک حقیقت ہے، اگر واقعتا وہ زندگی آنے والی ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی، ابد الآباد کی زندگی، دائمی زندگی، اور اس زندگی میں اس زندگی ہی کے اعمال کے نتائج کا ظہور ہوگا، اس کے بنائے اور بگاڑ کا دار و مدار اس زندگی کے محدود لمحات تک ہے. یہ فائنائٹ ہے اور وہ ان فائنائٹ، یہ محدود ہے اور وہ لامتناہی، لیکن اس لامتناہی کا معاملہ منحصر ہے اس متناہی پر. یہاں کے اعمال ہے جن کا ظہور وہاں ہوگا، یہاں کا بویا ہوا ہے کہ جو وہاں کاٹا جائے گا، یہاں کی کمائی ہے جو وہاں سامنے رکھی جائے گی. جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اب دنیا مجرات الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوجھ ہے وہاں کاٹے ہیں. تو اگر یہ بات سامنے ہو تو خدمت سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس دنیا کا اس حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی یا وقت گزاری کے لیے کوئی مسئلہ دریافت کرنا وقت ایسی نہ غیر قیمتی سے نہیں ہے ایسی حقیقت ہے نہیں ہے کہ اس کو گزارنے کے لیے کوئی عبث اور بےکار اور غیر مفید کام تلاش کیے جائے اس کا تو ایک ایک لمحہ عمل ہے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے لہذا بندہ مومن وقت کا سب سے زیادہ قدر خلا رکھے گا وہ سوچے گا کہ ایک ایک لمحہ میرے لیے قیمتی ہے ایک مرتبہ قلب شعور کی گہرائیوں سے سبحان اللہ کا کلمہ ادا کرنا نہ معلوم آخرت میں کیسے کچھ اجر و ثواب کا مجھے سے جائے گا اگر کہیں کوئی وقت ہے وہ وقت تلاوت کتاب اللہ میں فرق ہے وہ تفریح تحریر میں فرق ہے وہ خدمت خلق میں فرق ہے وہ کسی ایسے مفید کام میں فرق ہو کہ جس کا نتیجہ آخرت میں نکلے اور اس ابدی زندگی اس دائمی زندگی کی دوسری کسی کبھی پیدا ہو لہذا یہاں نماز کے بعد اہمیت کا اندازہ کیجیے کہ نماز کے بعد اور زکات سے قبل والذین هم عن اللغو معرضون اس لیے کہ اس کا برحقیقت براہ راست تعلق ہے ایمان بالآخرت آخرت کا یقین ہے تو اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی نظر آئے تیسری چیز فرمائی سورہ مومنین میں والذین هم بالزکات فاعلون اور وہ لوگ جو زکات پر کار بند رہتے ہیں یعنی کیجیے قرآن مجید کی عام اصطلاح ہے ایتاء زکات جیسے اقامت صلات اسی طرح ایتاء زکات مدنی صورتوں میں آپ کو مستقل طور پر یہ اصطلاحیں ہی ملیں گی یقینون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ الذین اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ یہ ایتاء زکات اقامت صلات یہ مستقل اصطلاحات بعد میں پائیں گی یہاں آیا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون وہ لوگ جو زکات کے لیے مسلسل کوشاں رہتے ہیں مسلسل اس پر کاربند رہتے ہیں اب اسے سامنے رکھ کر سورہ معارف کی طرف رجوع کیجیے اس کی حقیقت وہاں بھی الفاظ میں آئی تھی والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وہ لوگ کہ جن کے مال میں ایک معلوم اور معین حق ہے ان کا کہ جو مانگنے والے ہیں سب سے سوال برآمد کرنے والے ہیں اور وہ کہ جو محروم ہیں جو معاشرے میں کسی بنیاد پر کسی سبب سے اپنی ضروریات سے محروم رہ گئے ہیں یہ سائل والمحروم ان کا حق ہے ان کے اموال یا اس بات کی تو ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ زکات کا جو دین میں مقام ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہے آیا دل میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئی تھی وہاں الصلاۃ وآت الزکاۃ یہاں اصل میں ہمیں اس لفظ کی جو بنیادی حقیقت ہے اس پر توجہ کرنی ہے یہ لفظ کہاں سے اثر کیا ہے اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ تزکیہ یہ لفظ عربی لغت میں کسی باغبان کسی مالی کے اس عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے باغ میں باغیچے میں داخل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کس کے پودے وہ ہیں جو اس میں لگائے ہیں وہ پھول کے پودے ہوں یا پھلوں کے پودے ہوں وہ چاہتا ہے کہ وہ پرواز کریں مرد و بھاگ لائے اور کچھ گھاس جھکاڑ ہے کچھ گھاس پھوس ہے جو آس پاس اگایا یہ گھاس جھکاڑ زمین کی قوت نمونے سے بھی حصہ لے رہا ہے سورج کی تمازت میں سے ہوا کی مختلف گیسز میں سے بھی جذب کر رہا ہے جبکہ یہ حقیقت مطلوب نہیں یہ جھاڑ بکار اپنی اصل کے اعتبار سے ان اصل پودوں کے لیے ایک رکاوٹ ہے ان کی نسل و نما میں ایک مانے کی حیثیت ہے لہذا وہ صرف ہاتھ میں لے گا اور آس پاس کے اس گھاس پھوس کو اس جھاڑ بکار کو جو وہاں سے کھوپ کر پھینک دے گا یہ عمل کر دیا گویا کہ کسی شے کے ارتقاء کسی شے کے نقش و نما کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دیا جائے تاکہ وہ شخص بھرپور طریقے پر نقش و نما پائے वो पूरे तौर पर फले फूले बर्गो बना लाए। अब इस वक्त जन में रखिए, इंसान अल्लाह का लगाया हुआ एक पौधा, वो है इस चमन का मालिक, वो चाहता है ये इंसान फले और फूले परवान करे। उनकी इबादत जो हमने इसमें वदियत की है वो पूरे तौर पर बड़ी आसार है कि अपने इस मकान को बिल्कुल हासिल कर ले जिस पर इसकी बिलकुआ तकलीफ हुई है। लकर फलक मन इंसान अति अक्सल तकलीम ثم رددنا هو أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن الإنسان في بهترين مقام پر أعلى ترين سلطة پر پیدا کیا پھر اسے گرا دیا نچلوں میں سب سے نیچے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کا استعمال کیا۔ انسان کی تکلیف اپنی اصل کے اعتبار سے بڑی عظیم ہے، لیکن یہ اس مادی دنیا میں اس بستی کے عالم میں وہ جو علامہ اقبال نے جواب فکرہ میں تعبیر کیا ہے کہ شیخ گستاف یہ بستی کے متی کہتے ہیں، ذات العذاب کے سکان زمین کہتے ہیں، یہ بستی کا متی جب بنا ہے اس خاصی وجود میں، جب وہ اس کا اصل روحانی وجود پھونک دیا گیا اور اس کے اندر اس کو داخل کر دیا گیا تو اب یہ نچلے میں بہت نیچے چلا گیا۔ اب اسے اٹھنے کے لیے بڑی محنت درکار ہے، اس محنت کا ایک جز اس کا پہلا قدم ہے ایمان، اور اس محنت کا دوسرا جز ہے عمل صالح۔ اب آپ غور کیجیے، انسان کی اس ترقی، اس ارتقاء، اس نسل و نما میں کہ جو مطلوب ہے، سب سے بڑی رکاوٹ حب مال، مال کی محبت، بخل، یہ وہ چیز ہے کہ گویا کہ اس کی ترقی کی راہ میں ایک روک بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ دل اس کا علم اس دنیا کے مال اقباب میں اٹکا ہوا ہے، دولت دنیا، وہ جو علامہ اقبال نے کہا یہ دولت دنیا یہ رشتہ پیغل بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، اگر ان بتان وہم و گما میں انسان الٹ کر رہ گیا ان کا پرستار ہے تو اب وہ اپنے اس اصل مقام کو کبھی حاصل نہ کر سکے گا۔ یہ گائے اگر اسے آگے بڑھنا ہے تو بریک کھولنا ہوگا، اور وہ بریک ہے حب مال اور بخل، مال کی محبت کا بریک۔ اس کو کھولنے کے لیے انصاف ہے، اللہ کی راہ میں دو، محتاجوں کو دو، مسکینوں کو دو، غریبوں کو دو، سائلوں کو دو، مسافروں کو دو، جو لوگ بسے میں پھنس گئے ہیں ان کی دلی خلاصی کے لیے خرچ کرو۔ وہ مال جو تمہیں سدا مرغوب ہے اس کا خرچ کرنا ہی، یہ ہم دیکھ چکے ہیں آیا دل میں جو ہمارے تین قسم نصاب کا دوسرا درخت ہے کہ نیکی کے مظاہر عملی میں اولین اور اہم ترین آیت تھی وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اور جو ہمارا ایمان کے مباحث میں سورۃ تغابن پر مشتمل درس تھا اس کا اختتام اسی پر ہوا تھا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، خیر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے جی کے لالچ سے بچ گیا، جس نے بخل سے رشتے حاصل کر لی، جس نے مال کی محبت سے چھٹکارا حاصل کر لیا، فلا تک پہنچنے والے صرف وہ ہیں۔ ان تقرض اللہ قرض حسن یضاعف لکم ویکفی لکم، یہ قرض حسن اللہ کو دو، اس سے تمہارا قرض کیا آئے گا۔ یہ نجاست اگر دل میں لگی رہ گئی تمہاری شخصیت کو گویا کہ گھن کی طرح کھا جائے گی، دیمک جاگ جائے گی تمہاری شخصیت سے۔ اس نجاست سے اپنے دل کو دھونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہے انصاف، اس کے لیے ہے ایتاء زکات، اس کے لیے ہے صدقہ و خیرات کا معاملہ، اس کے لیے ہے اللہ کی راہ میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا، اس کے لیے ہے اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ یہ ہے درحقیقت جسے یہاں تعبیر فرمایا گیا والذین هم بالزکات فاعلون کے الفاظ۔ ایسا وقت تعمیر سیرت کے اس پروگرام میں ان دونوں مقامات پر بین ہی انہی الفاظ کے ساتھ آیا ہے کہ ایک چھوٹے کا بھی ساتھ نہیں، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں سے، یا ان کے جو ان کے داہنے ہاتھ کی ملکیت ہے جنہیں لانڈیاں اور بالیاں کہا جاتا تھا، اس کے سوا اگر یہاں تک کوئی شخص اپنے آپ کو مرضی بچتا ہے تو بہرحال انہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ सभी इंसान का कितनी कहा जाए, जिनकी सहमत जो है इंसान के अंदर वजियत की गई, ये बताए मत सगरिया, ये थी मत ही ईवल नहीं है, ये सर्व महज नहीं है। अगर लोग सच डिसिप्लिन के पाबंद थे, हलाल ही पर इतफा किए हुए हैं, तो हरगिज इसमें कोई कभी काबिल मलामत नहीं है। कमलित करा बरा जाल तक सौलाए कभी मिला दू, जो इससे आगे बढ़ेंगे उन हदूद से तजावी करेंगे, वो यकीनन से हद से निकल जाने वाले हैं, जो गोया कि इस प्रोग्राम से अपने आप को महरूम कर लेने वाले हैं। सीरत की पुख्तगी और तामीर सुबी का ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए नसीब न हो सकेगा कि जो सच डिसिप्लिन के पाबंद न हो सके, जो अपनी सहमत के इतनी जोर घोड़े के लगाम न दे सके, जो इसमें हलाल और हराम पर कारबंद न हो सके। इसके बाद सूरह मोमिनून में से दो ऐसा हक का जिक्र आया और सूरह महारिज में तीन का, और दर हकीकत ये एक ही शय है। ईसा अहद अमानत के किताबदारी और शहादत की अदायगी, والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، یہ آیت بھی کسی سورہ مومنین میں بھی آئی اور سورہ معارج میں، سورہ معارج میں اضافہ والذین هم لشهاداتهم قائمون، یہ در حقیقت یہ چیزیں ہیں معاملات انسانی سے متعلق، کہ انسان کسی پر عقیدت کی پختگی کا اصل امتحان یہی ہوتا ہے، امانت اس کی پاسداری، خیانت سے بچنا، اور یہ امانت ایک بڑا وسیع سفر ہے۔ حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہم مختصار وہ کا بنی جس سے مشورہ لیا گیا ہے، اسے بھی امین بنایا گیا ہے۔ ان مجالس بلا امانات، مجلسیں بھی امانت کے ساتھ ہیں، ایک مجلس میں آپ نے ایک بات سنی دوسری میں جا کر لگا دی، یہ خیانت ہے۔ امانت وہ کچھ تمہارے اندر استعدادات اور قوتیں ہیں جو اللہ نے ودیعت کی ہیں، یہ بھی امانت ہے۔ یہ پورا مال اخبار دنیا یہ تمہیں عطا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ یہ امانت کا اندروزہ نیچے بات در حقیقت مالی کے حق کا خدا ہے، تو نفس امانت جو ہے وہ صرف روپے پیسے کی امانت نہیں ہے، کہیں وہ امانت کسی عہدے کے اختیارات کی صورت میں آتی، کہیں وہ کسی منصب کی شکل میں آتی، کہیں وہ امانت کسی رائے اور کسی قول اور کسی راز کے اعتبار سے آتی۔ تو یہ امانت یہ ہے در حقیقت جہاں سیرت سنتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس میں پانی میں۔ اسی طرح عدد اور تمام معاملات انسانی کی اس سے قبل کیا جا چکا ہے کہ اصل اطاعت معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے، مالی معاہدات ہیں، لین دین ہے، طے طرح ہے، امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، گویا کہ زندگی کے پورے اس تمام بین الانسانی معاملات کے دائرے میں عہد کا معاملہ چل رہا ہے۔ شہادت کو بھی اگر آپ غور کریں گے تو ادھر حقیقت امانت کی طرف چاہیے، کسی اگر وقوع کے موقع پر آپ موجود تھے وہاں آپ کے علم میں ہے کوئی چیز، یہ معاشرے کی ایک امانت ہے آپ کے پاس، عدل کے قیام کے لیے، انصاف کے لیے ضروری ہوگا کہ اس امانت کا اظہار ہو۔ اس کے بعد آخر میں وہ بات آئی والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور معارج میں فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، آخر میں اس صلاح کا جو اخروی انجام ہونے والا ہے، اس کا جو ظہور ہوگا آخرت میں، اس کو فرمایا سورہ مومنین میں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، اور سورہ معارج میں ایک چھوٹی سی آیت میں اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کا جنتوں میں اعزاز اور اکرام کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔